بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نہ مسیح کو اس بات سے انکار ہے کہ وہ بندے خدا ہیں، اور نہ ملائکہ مقربین کو اس کی بندگی سے کوئی انکار ہے، اور جو بھی اس کی بندگی سے انکار و استکبار کرے گا تو اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں محشور کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں مکمل اجر دے گا، اور اپنے فضل و کرم سے اضافہ بھی کر دے گا، اور جن لوگوں نے انکار اور تکبر سے کام لیا ہے ان پر دردناک عذاب کرے گا، اور انہیں خدا کے علاوہ نہ کوئی سرپرست ملے گا اور نہ مددگار۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ نساء کی 172 اور 173 آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے حسین مسکری. سامعین, ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے, ویب سائٹ پر رجوع کر سکتے ہیں urdu.sehar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائف آپشن کو کلک کریں اور ہماری تازہ ترین خبریں اور دیگر پروگرام سماعت فرمائیں. سمجھ, یہ تو رہی فریکوینسیاں, اور ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب بھی نوٹ فرما لیں. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام نیم نگاہ, جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو اور رپورٹ پیش کی جائے گی. پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے گا, اور نعت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام امیر. کلام امیر ہماری رات کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. اسی پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. سامن, یہ تو رہی ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. یہاں پر ہم اپنے ان تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ریڈیو تہران کی نشریات کے حوالے سے ہمیں ریسپشن رپورٹس ارسال کرتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام نیم نگاہ کا. جی ہاں سامعین, پروگرام نیم نگاہ میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ہندوستان میں منگل کو 72 یوم جمہوریہ منایا گیا, اور یوم جمہوریہ کی تقریب کے موقع پر دارالحکومت دہلی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے, اور اس موقع پر ہزاروں مسلح اہلکاروں کو تعینات کیا گیا. پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کے سرکردہ رہنماؤں کے درمیان رابطوں میں تیزی کی خبریں موصول ہوئی ہیں. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے تاکید کی ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا انتقام ہر حال میں لیا جائے گا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ہندوستان میں منگل کو 72 یوم جمہوریہ منایا گیا, اور یوم جمہوریہ کی تقریب کے موقع پر دارالحکومت دہلی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے, اور اس موقع پر ہزاروں مسلح اہلکاروں کو تعینات کیا گیا. یوم جمہوریہ کی تقریب کے موقع پر ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں چاروں طرف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے, اور اس کے لیے ہزاروں مسلح اہلکاروں کو تعینات کیا گیا. ہندوستان کے صدر رام ناتھ کووند نے کہا کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد ہندوستان جمہوریت کا دنیا میں وسیع مثالی ماڈل بن کر ابھرا ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے یوم جمہوریہ کے موقع پر ہندوستانی عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ 1950 میں آج کے دن ہمارا آئین نافذ ہوا, اور اسی کے ساتھ ان بہادر جوانوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی بہادری سے جمہوریہ ہند کی حفاظت کی. ادھر ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں اس ملک کے 72 یوم آزادی کی تقریب کے پیش نظر تمام مواصلاتی کمپنیوں کے موبائل انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی گئیں, جبکہ کشمیر میں منگل کے روز یوم جمہوریہ پر عام ہڑتال اور یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا گیا. دوسری جانب ہریانہ, راجستھان, پنجاب, یو پی سمیت کئی ریاستوں سے قافلوں کی دارالحکومت دہلی کی سمت آمد جاری رہی. حکومت نے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھیں، لیکن کاشتکار کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لائے۔ مظاہرین نے مودی سرکار کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ کسان زرعی قوانین واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اپنے مطالبے پر قائم ہیں۔ دریاسنا زرعی قوانین کے خلاف پچھلے 2 مہینوں سے تحریک چلانے والے کسانوں کی مقربہ چوک پر پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی، اور حالات پر قابو پانے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کے گولے چھوڑے اور لاٹھی چارج کی۔ اس کے ساتھ اکشر دھام کے پاس بھی کسانوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کے گولے چھوڑے۔ سمین، اس موضوع پر خبروں کے بعد تفصیلی رپورٹ اور انٹرویو پیش کیا جائے گا۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 33 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کرونا کے فعال کیسز میں کمی آئی ہے۔ ہندوستان میں بہار، چندری گڑھ اور لکشدیپ کو چھوڑ کر تمام ریاستوں اور مراکز کے زیر انتظام علاقوں میں کرونا کے فعال کیسز میں کمی آئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے منگل کی صبح جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 9,102 نئے کیس سامنے آئے، جس سے متاثرین کی تعداد 1,06,76,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ اس دوران 15,901 مریض صحت یاب ہوئے۔ اب کرونا سے ٹھیک ہونے والوں کی تعداد 1,03,45,985 ہو گئی۔ فعال کیسز میں 6,916 معاملات گھٹ کر 1,77,266 ہو گئی ہے۔ اسی دوران 117 مریض لقمہ اجل بنے اور مرنے والوں کی تعداد 1,53,587 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کے سرکردہ رہنماؤں کے درمیان رابطوں میں تیزی کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ اس بات چیت میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک کو آگے بڑھانے کے طریقے اور ملکی سیاست پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری نے سینیٹ کے انتخابات میں بھرپور حصہ لینے اور زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اپوزیشن اتحاد ایوان بالا کا انتخابی مارکہ مل کر لڑے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیتی جا سکیں۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے ایوان بالا سینٹ کے انتخاب قریب ہونے والے ہیں، جس کے طریقہ کار پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فونی گفتگو میں علاقے کے حالات اور افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور افغانستان کے وزیر خارجہ حنیف اتمر نے دونوں ملکوں کے درمیان امن کے عمل اور علاقے میں سیکیورٹی کی صورتحال کے سلسلے میں صلاح مشورہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے ان مذاکرات میں افغانستان میں تشدد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جنگ بندی اور تشدد میں کمی کے لیے افغانوں کے درمیان مذاکرات کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ افغانستان میں جنگ اور جھڑپوں کے خاتمے کے لیے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کا دوسرا دور 9 جنوری سے قطر میں شروع ہوا ہے، تاہم ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے دھماکے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ دھماکہ منگل کو مقامی وقت کے مطابق 11 بجے دن میں کابل کے 5ویں سیکیورٹی زون میں ہوا۔ اس دھماکے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے۔ رپورٹ ملنے تک یہ کابل میں آج صبح سے ہونے والا دوسرا دھماکہ تھا۔ قندوز کے ڈپٹی گورنر صفی اللہ امیری کی گاڑی کو بھی آج مقناطیسی بم دھماکے سے تباہ کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں صفی اللہ امیری اور ان کا سیکیورٹی گارڈ زخمی ہو گیا۔ افغانستان میں ہونے والے متعدد دھماکے اور ٹارگٹ کلنگ کے جو اس ملک میں امریکہ کی ناکام فوجی موجودگی کا نتیجہ ہے، امن مذاکرات کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے، اور افغان عوام اپنے ملک میں جنگ بندی اور جنگ کے خاتمے کے سلسلے میں مایوس ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے تاکید کی ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا انتقام ہر حال میں لیا جائے گا۔ مجید تخت روانچی نے امریکی چینل این بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے تاکید کے ساتھ کہا کہ ایران کی سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کا قتل کرنے سے متعلق امریکہ کو اپنے وحشیانہ جرم کی سزا ضرور بھگتنا ہوگی، اس لیے کہ اس نے ایک ایسی شخصیت کا درندگی سے قتل کیا ہے کہ جس نے دہشت گردی کے خلاف مہم میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے ایران اور امریکہ کے مابین قیدیوں کے تبادلے کے سوال پر کہا کہ ہم دونوں جانب سے قیدیوں کے تبادلے کے لیے تیار ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے نے جوہری معاہدے کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں بھی کہا کہ اب گیند امریکی پالے میں ہے، اور اب یہ امریکہ کی نئی حکومت کو سوچنا ہوگا کہ سابق امریکی حکومت کی شکست خوردہ پالیسی کو جاری رکھے یا پھر نئی شروعات کرے۔ مجید تخت روانچی نے ایک بار پھر کہا کہ اگر امریکہ نے جوہری معاہدے سے متعلق اپنے وعدوں پر عمل کیا تو ایران بھی اس معاہدے پر عمل کرے گا۔ مجید تخت روانچی نے ایران اور جو بائیڈن کی نئی حکومت کے مابین کسی بھی قسم کے مذاکرات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی نئی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے تہران اور واشنگٹن کے مابین کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ ایران کے کسٹم کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ گزشتہ 10 مہینوں میں ایران اور مختلف ممالک کے درمیان تقریباً 59 ارب ڈالر کی مالیات کے 122 ٹن مال کا لین دین ہوا۔ ایران کے ادارہ کسٹم کے سربراہ مہدی میر اشرفی نے پابندیوں کے باوجود بڑھتے ہوئے تجارتی لین دین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً 59 ارب ڈالر مالیت کے 122 ٹن سامان کے لین دین میں ایران نے 28 ارب 63 ملین ڈالر مالیت کا 94,541 ٹن مال برآمد کیا ہے۔ میر اشرفی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران نے گزشتہ 10 مہینوں کے دوران زیادہ تر مال بالترتیب چین، عراق، متحدہ عرب امارات، ترکی اور افغانستان کو برآمد کیا ہے۔ کہا کہ ان پانچوں ممالک نے مجموعی طور پر ایران سے 21 ارب 300 ملین ڈالر مالیت کا 59,005,00,000 ٹن مال درآمد کیا، جو وزن کے لحاظ سے 73.5% اور قیمت کے لحاظ سے 76% برآمدات پر مشتمل ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کے خلاف فرد جرم مواخذے کی کارروائی کے لیے سینٹ کے سپرد کر دی گئی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے ارکان پر مشتمل ایپیچمنٹ مینیجرز نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف فرد جرم باضابطہ طور پر سینٹ کے حوالے کر دی، جس میں لوگوں کو بغاوت پر اکسانے جیسے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ قبل ازیں سینٹ کے اجلاس کے دوران ایپیچمنٹ مینیجرز ٹیم کے سربراہ جیمی راسکین نے ٹرمپ کے خلاف فرد جرم پڑھ کر سنائی اور ان کے خلاف مقدمہ چلانے کی باضابطہ اپیل کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف علاقوں میں جملہ صوبے معارب کے رہائشی علاقوں پر شدید حملے کیے ہیں۔ آئی آر آئی بی کی رپورٹ کے مطابق جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبے معارب کے مغربی علاقوں پر بمباری کی، جس کے بعد شدید دھماکوں کی آواز سنائی دی۔ ہونے والی بمباری سے جانی اور مالی نقصانات کی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لبنان کی فضائی حدود میں جارحیت کا ارتکاب کیا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں من جملہ ایف F-35 اور F-15 طیاروں نے لبنان کے مختلف علاقوں میں جملہ جنوبی لبنان کے سور النبیتی اور اقلیم الطفا میں متعدد بار پروازیں کر کے لبنان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی. یاد رہے کہ 2006 میں سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 پاس ہونے کے بعد لبنان کی 33 روزہ جنگ ختم ہوئی تھی, اور اس قرارداد میں صراحت کے ساتھ صہیونی حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ لبنان پر ہر طرح کی جارحیت سے باز رہے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. سامعین, سخت سیکورٹی انتظامات میں ہندوستان کے یوم جمہوریہ کی تقریبات, کسانوں کی ٹریکٹر ریلی, لال قلعے میں داخل, پولیس اور کسانوں میں جھڑپیں, یہ ہیں وہ موضوع جس پر پہلے رپورٹ پیش کی جائے گی, اور پھر سحر اردو ٹی وی کی اینکر ناہید انوری کی تہران میں مقیم ممتاز تجزیہ نگار میثم عباس زیدی سے گفتگو بھی اس پروگرام میں شامل رہے گی. تو سماعت فرمائیے.
ہندوستان میں منگل کو 72واں یوم جمہوریہ منایا گیا, اور یوم جمہوریہ کی تقریب کے موقع پر دارالحکومت نئی دہلی میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے, اور اس موقع پر ہزاروں مسلح اہلکاروں کو تعینات کیا گیا. دہلی سے تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی شمشاد کاظمی.
ہندوستان میں جہاں آج ایک طرف ملک کا 72واں یوم جمہوریہ منایا گیا اور ہندوستان نے روایتی پریڈ میں اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا, وہیں اس ملک کے کسانوں نے بھی دہلی میں ٹریکٹر ریلی نکالی اور طاقت کا مظاہرہ کیا. صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی, ان کی کابینہ کے وزراء اور مختلف سیاسی اور ثقافتی شخصیتوں کے علاوہ عوام کی ایک تعداد کی موجودگی میں سخت حفاظتی اقدامات کے تحت راج پتھ پر روایتی پریڈ نکالی گئی, جس میں ہندوستان کی ثقافتی جھلکیوں کے علاوہ دفاعی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا. کرونا وائرس کے سبب پریڈ مختصر رکھی گئی اور حاضرین کی تعداد بھی کم تھی. ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا خیال رکھا گیا. اس پریڈ میں پہلی بار بنگلہ دیش کی تینوں مسلح افواج کی بھی نمائندگی رہی. ادھر نئے زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر گزشتہ 62 دنوں سے دھرنے پر بیٹھے کسانوں نے بھی ہریانہ اور اتر پردیش سے ملنے والی سرحدوں سے پرامن ٹریکٹر ریلی نکالی. غازی پور سے کسانوں کی طویل ٹریکٹر ریلی نکالی گئی جو دہلی کے آؤٹر رنگ روڈ سے گزر کر اپنے مقام پر واپس پہنچ گئی,
اور بہت ہی شانتی طریقے سے ہم اپنی پریڈ کر رہے ہیں. ایک گاندھی بازی طریقے سے انوشاسن میں ہماری ریلی نکل رہی ہے, اور ہماری پہلی جیت ہو چکی ہے جو دلی پولیس نے اور سرکار نے ہمیں ریلی کے لیے اجازت دی.
کسانوں نے اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور کہا کہ جب تک تینوں زرعی قوانین کی واپسی نہیں ہوتی کسان چین سے نہیں بیٹھیں گے.
سرکار کو یہ پتا چل جائے کہ جب تک یہ کالے قانون واپس نہیں ہوں گے کسان بالکل بھی شانت بیٹھنے والے نہیں ہیں. اس ریلی کے بعد ابھی 1 فروری کو کسانوں کا پیدل مارچ ہے سنسد کے لیے. کسان برابر اپنے آندولن کو اسی طرح سے چلاتا رہے گا.
ٹریکٹروں پر ہندوستان کے قومی پرچم آویزاں تھے اور جگہ جگہ زراعت اور دیہی ثقافت کی جھلکیاں بھی پیش کی جا رہی تھیں. کسانوں نے کہا کہ ہم محب وطن ہندوستانی کسان ہیں اور ہمیں بدنام کرنے کی کوشش نہ کی جائے.
بھارت کی شان ہے کسان, ہم اس کو دکھانا چاہتے ہیں. ہم ماؤوادی نہیں ہیں, ہم پاکستانی نہیں ہیں, ہم ماؤوادی نہیں ہیں, ہم ہندوستانی ہیں.
ہریانہ سے ملنے والی ٹکری سرحد پر کسانوں نے بیریکیڈ توڑ دیا, جس کے بعد پولیس نے مشتعل بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے. اپنے طے شدہ راستے سے ہٹ کر کسان ٹریکٹر لے کر تاریخی لال قلعے میں گھس گئے اور جھنڈا لہرا دیا. پولیس کو انہیں کنٹرول کرنے میں ہلکی طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑا.
جمہوریہ کے موقع پر کسانوں نے بھی ٹریکٹر پریڈ نکال کر اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے, اور اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے نئے زرعی قوانین کے خلاف ان کے احتجاجات اسی طرح بدستور جاری رہیں گے. شمشاد کاظمی, دہلی.
یہ تھے ہمارے ساتھ ہی دہلی سے شمشاد کاظمی صاحب, اور ان کی رپورٹ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمائی. اسی سے متعلق کچھ اور مزید تفصیلات جاننے کے لیے یہاں ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ہمارے ساتھی میثم عباس صاحب کو. چلتے ہیں ان کی جانب, خوش آمدید عرض کرتی ہوں میثم صاحب.
شکریہ.
آج 26 جنوری یوم جمہوریہ منایا گیا ہندوستان میں, کس طرح سے منایا گیا پہلے تو یہ بتائیں, اور سیکورٹی کے انتظامات کیسے تھے وہاں؟
یوم جمہوریہ تو تقریباً 72 سال سے منایا جا رہا ہے.
جی ہاں.
اور یہ 72واں یوم جمہوریہ تھا. اس سال جو ہے تمام جتنے بھی وہاں پر پروگرام ہوتے ہیں اور جو بھی رسمیں ہوتی ہیں ان پر جو ہے وہ کسانوں کی تحریک اور کسانوں کی جو ٹریکٹر ریلی ہے اس نے جو ہے وہ سب پہ پردہ ڈال دیا ہے,
یعنی
سب چیزیں جو ہے جی پیچھے چلی گئی ہیں. جو پوری دنیا میں پورے ہندوستان میں اس وقت سرخیوں میں وہ کسانوں کا مارچ ہے جو دہلی میں ہوا ہے. ہزاروں لاکھوں ٹریکٹر جو ہے وہ دہلی کی سڑکوں پر, یہاں تک کہ لال قلعے پر جیسا کہ ابھی تصویروں میں ہم نے دیکھا, کسان پہنچے اور تشدد بھی ہوا اور اس دوران ایک کسان کی موت بھی ہو گئی ہے اور دونوں جانب سے لوگ گھائل ہوئے زخمی ہوئے ہیں. تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو یوم جمہوریہ ہے یہ کسانوں کی اس تحریک سے جو ہے وہ مختص ہو کر رہ گیا ہے اور سرخیوں میں صرف جو ہے وہ کسانوں کا مارچ ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ تشدد کیوں ہوا, کسان کے جو لیڈر ہیں کسانوں کے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو آرگنائزیشن ہے بہت ساری تنظیمیں کسانوں کی جو دہلی بارڈرز پر ابھی تک تحریک چلاتے آ رہے ہیں, دو گزشتہ دو مہینوں سے مظاہرے کر رہے ہیں, وہ پوری طرح پر امن تھے اور پولیس کی جانب سے جو ہے وہ تشدد کیا گیا, یا جو ان سے غیر مربوط جو آرگنائزیشن ہے جس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے زور زبردستی کی, اور جو پولیس کے ساتھ روٹ طے ہوا تھا اس ٹریکٹر ریلی کا اس کو یا تو پولیس نے ڈائیورٹ کیا ہے دوسری جانب کہ کسان جو ہے وہ بیریکیڈز توڑ کے لال قلعے اور دوسرے علاقوں پر پہنچ گئے ہیں, یا جو کہہ سکتے ہیں کہ بیڈ ایلیمنٹس ہیں, یعنی پولیس کو اس کی اطلاع تھی, اس کی انفارمیشن پہلے سے تھی کہ بیڈ ایلیمنٹس جو ہیں وہ کچھ مشکلات ایجاد کر سکتے ہیں, لیکن پولیس نے انہیں کنٹرول نہیں کیا. جیسے کہ یوگیندر یادو نے, میں نے خود جو ہے ان کا بیان سنا, انہوں نے کہا کہ ہم نے انفارم کیا تھا, وارن کیا تھا پولیس کو کہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو گھس سکتے ہیں اور اس پر امن مارچ کو جو ہے وہ یعنی پرتشدد بنا سکتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا اندیا بھی ہے کہ خود سینٹر گورنمنٹ نے یعنی مودی حکومت نے جو ہے وہ لاپرواہی دکھائی ہے کسانوں کے مارچ کو کنٹرول کرنے سے, اور یہ موقع دیا گیا کسانوں کو کہ وہ بیریکیڈ توڑیں اور دہلی میں گھسیں تاکہ جو گزشتہ دو مہینے اور اس سے بھی زیادہ سے جو یہ تحریک چل رہی ہے, یہ مظاہرے چل رہے ہیں, ان کو کچلنے کا جو ہے حکومت کے پاس بہانہ مل سکے حکومت کو.
سمن اسی کے ساتھ ہی پروگرام نیم نگاہ یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی, مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی. دل سے زیادہ ہے عزیز سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی اس کو ٹھکراتے گزرے غلامان رسول اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی راستے میں جس جگہ
سامعی نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام کلام امیر کا اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے انشاءاللہ صبح کی نشریات کے ساتھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع دیا کہ اس نہج البلاغہ کے پروگرام کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس میں خطبات کے حوالے سے جو سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے اس میں گفتگو ہوتی ہے تو ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ جنگ جمل سے متعلق جو خطبات تھے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے متعلق تھی آج بھی ایک ایسا ہی خطبہ ہے کہ جس میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہلے پورے طریقے سے اس لشکر کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لشکر آپ کے مد مقابل ہے اور جو آپ سے جنگ کرنا چاہتا ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بھی تلوار اٹھائی ہے مجبور ہو کر اٹھائی ہے ورنہ معلوم تھا مولا کائنات کو کہ سامنے والے جو ہیں وہ اصحاب رسول ہیں وہ بظاہر مسلمان ہیں اسلام کے لباس میں ہیں اس لیے مولا کائنات نے اپنی پوری حجت تمام کی میدان جنگ میں جنگ جمل میں مستقل اس طرف سے حملے ہوتے رہے یعنی وہ تیر باران کرتے رہے تیر برساتے رہے اور ادھر سے اعتراض کرتے رہے اپنے چاہنے والے مولا کب تک آخر ہم صبر کریں لیکن میرے مولا کہتے رہے کہ آخر تیر ہی تو برسا رہے ہیں برسانے دو کیا ہوتا ہے لیکن اتفاق سے وہاں چار جانصاران اسلام کی شہادت ہو جاتی ہے امام کے سات اصحاب شہید ہو جاتے ہیں اس کے بعد لشکر نے کہا کہ مولا آخر کب تک ہم برداشت کریں گے اس کے بعد امام نے جو اقدام کیا وہ یہ اقدام تھا کہ ایک نوجوان جس کا نام تھا مسلم مشاجعی نوجوان جس کے بارے میں ملتا ہے کہ 17-18 سال کی عمر تھی اس کو بھیجا اور اونٹ پر سوار کر کے بھیجا کہ جاؤ ان کو صلح کی دعوت دو امن کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ جنگ مناسب نہیں ہے اور وہ جاتے ہیں جانے کے بعد وہاں پہ وہ جو ہے قرآن کریم ساتھ میں لے کر جاتے ہیں اور امام نے اونٹ پر اس لیے بھیجا کہ عرب میں گھوڑے کو جنگ کی علامت سمجھا جاتا تھا اور اونٹ کو صلح کی علامت سمجھا جاتا تھا لیکن انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا آپ انشاءاللہ ہمارے مہمان کے ذریعے بھی اس کو دیکھیں گے کہ انہوں نے برے طریقے سے ان کو شہید کیا سب سے پہلے ان کے دانے ہاتھ کو قطع کیا اس کے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں قرآن کو سنبھالا ان کے بائیں ہاتھ پر حملہ ہوا تو انہوں نے دانتوں کے ذریعے قرآن کو سنبھالا اور اس کے بعد جب ان کے جسم پر تیروں سے بارش کی اور ان کا جسم زخمی ہونے لگا تو روایت یہ کہتی ہے کہ مسلم پہلے زمین پر آئے ہیں قرآن بعد میں ان کے سینے پر آ کر گرا ہے جب اس طریقے سے انہوں نے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے انصاروں کو شہید کرنا شروع کیا ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا تو اب کوئی اور راستہ نہیں تھا تب امام نے وہاں جنگ کا سلسلہ شروع کیا اور امام اپنے فرزند محمد حنفیہ کو خطاب کر کے جو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جس میں آپ نے درس دیا ہے, جس کے حوالے سے آج گفتگو ہونی ہے کہ اگر میدان جنگ میں جاؤ تو کس طریقے سے تمہیں جنگ کرنی ہے. یہ خطبہ بظاہر محمد حنفیہ کے لیے ہے لیکن درواقع ہر کسی کو درس دیتے ہیں کہ اگر میدان جنگ میں پہنچو تو تمہاری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے, کس طریقے سے تمہیں استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, مل کر اس خطبے کو دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن کلام اللہ علیہ السلام لابنہ محمد بن حنفیہ لما آتاہ الرایا یوم الجمل. مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کا خطبہ نمبر 11 ہے جس میں آپ نے جنگ جمل کے موقع پر جب اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ کو پرچم اسلام کو عطا کیا تو اس وقت آپ نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائیں. انہی نصیحتوں کا تذکرہ اس خطبے میں کیا گیا ہے. جنگ جمل جسے طلحہ و زبیر نے جس جنگ کے شعلوں کو بھڑکایا تھا اور اس میں نبی کی زوجہ کو لے کر آئے تھے, مولا کائنات نے طلحہ و زبیر کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہاری عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں لیکن تم زوجہ رسول کو لے کر یہاں آ گئے. اس کے بعد آپ نے زوجہ رسول کو بھی نصیحت فرمائی کہ قرآن کریم نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے گھر میں بیٹھو, تقوی الہی اختیار کرو. اس کے بعد بھی مولا کائنات نے مسلسل نصیحتیں کی ہیں. آپ یہ چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہونے پائے. آپ نے اپنے ایک صحابی کو بلایا جن کا نام مسلم ہے, انہیں قرآن دے کر بھیجا, کہا جاؤ تم طلحہ و زبیر کے لشکر کے سامنے جا کر نصیحت کرو اور قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرو, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اخْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں ٹکرا جائیں تو ان کے درمیان تم صلح کرو. لیکن طلحہ و زبیر کے لشکر نے مسلم کے اوپر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا. اس وقت مولا کائنات نے محمد بن حنفیہ کو اپنے فرزند کو پرچم اسلام دے کر میدان جمل کی طرف روانہ کیا اور نصیحتیں فرمائیں. سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اے بیٹا, تم میدان جنگ میں جب قدم رکھنا تو تزول الجبال ولا تزل, تو بیٹا دیکھو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں مگر تم میدان جنگ سے اپنے قدم کو نہ ہٹانا. مولا نے یہاں اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو استقامت کی تعلیم دی ہے کہ میدان جنگ میں مجاہد کا کام ہے استقامت سے کام لینا, مجاہد کا کام ہے دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنا. فرمایا کہ پہاڑ ہٹ جائیں مگر تم اپنے قدم کو نہ ہٹانا. اس کے بعد فنون جنگ کی تعلیم دی کہ بیٹا, میدان جنگ میں جب تم قدم رکھنا تو تم اپنے دانتوں کو دبا لینا اور اپنے کاسہ سر کو اللہ کے حوالے کر دینا, اور بیٹا دیکھو زمین میں اپنے قدم کو گاڑ دینا, نگاہ آخری قوم کے اوپر رہے, آنکھوں کو بند رکھنا اور یہ یاد رکھنا کہ مدد اللہ کی طرف سے آنے والی ہے. یعنی اس خطبے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ایک عمومی قانون جو جنگ کا ہے, میدان جنگ کا ہے, اسے مولا نے بیان فرمایا کہ مجاہد جب میدان جنگ میں قدم رکھے تو وہ استقامت سے کام لے. اس کے بعد دوسرا جملہ جو امام نے فرمایا وہ یہ کہ بیٹا دیکھو تم اپنے دانتوں کو دبا لینا تاکہ تمہارے اوپر خوف نہ طاری ہونے پائے, تاکہ تمہارے اوپر گھبراہٹ نہ طاری ہونے پائے. اس کے بعد فرمایا کہ عار اللہ جمجمتک, تم اپنے کاسہ سر کو اللہ کو عاریہ دے دینا, یعنی اپنے کاسۂ سر کو، اپنی جان کو تم خدا کے حوالے کر دینا، یہ جان خدا کی دی ہوئی ہے، اگر وہ چاہے گا تو دوبارہ واپس کر دے گا اور اگر نہیں چاہے گا تو یہ جان اسی کی دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آخر میں جو فقرہ مولا نے فرمایا، وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، یہ بات جان لو کہ مدد جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ یعنی تمام مجاہدین اسلام، تمام مجاہدین اس بات کے اوپر توجہ رکھیں کہ ظاہری اسباب کے اوپر صرف بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ظاہری اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان تمام اسباب کے ساتھ انسان اللہ کی طرف سے ہونے والی مدد کے اوپر بھروسہ رکھے۔
ناظرین، آپ نے ابھی اس خطبے کا مشاہدہ کیا کہ جس میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو تعلیم دے رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جانے کے بعد کس طریقے سے تمہیں خدا کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، کس طریقے سے تمہیں استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اب ناظرین، آپ دیکھیے کہ یہ جو دوسرا ہمارا حصہ ہے جس میں ہم نامے کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ہمارے مہمان گفتگو کریں گے انشاءاللہ، تو یہاں پر بہت ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کیا مولا کائنات نے، وہ یہ ہے کہ اشعث ابن قیس سے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے تومہ نہیں ہے بلکہ یہ امانت ہے۔ دیکھیے، جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں وہ امانت الہی ہیں، ہمارے پاس ہماری اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہے، وہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ ہمیں صرف اتنا حق ہے کہ ہم ان مقامات پر ان کو استعمال کر سکتے ہیں کہ جو خداوند عالم نے جن چیزوں میں ہمیں اجازت دی ہے، جو جائز طریقے ہیں، ان میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر اس کے خلاف ہم استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم خائن مانے جائیں گے۔ اور خاص طور پر جو عہدہ ہے، یعنی سیاسی عہدہ ہے، جو مدیریت ہے، جو منصب حکومت ہے، منصب خلافت ہے، تو یہ نہایت ہی اہم ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو بیٹھنے والا ہے اس کو، یعنی اپنے جو سامنے مراجعہ کرنے والے ہیں، جو اس کے پاس آنے والے ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ امام نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ایک امانت الہی ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ رہیں، ہم اس نامے میں اور امام کا جو یہ مکتوب ہے اس میں آپ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مل کر اس کو دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر مولا کائنات اس مکتوب نمبر 5 میں اشارہ فرماتے ہیں کہ اشعث ابن قیس سے مولا فرماتے ہیں کہ تو والی ہے، لہذا دیکھو اس مقام اور منصب کو تو اپنے رزق کے لیے، اپنی خواہشات کا وسیلہ نہ بنائیں۔ ان عملک لیس لک بطعمتن، تیرا عمل، تیرا کام، تیرا مقام اور منصب کی ذمہ داری جو ہے وہ تیرے لیے تومہ نہیں ہونا چاہیے۔ تومہ یعنی اس خوراک کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے، خوراک کو کہا جاتا ہے، لہذا یہ تیرے لیے تومہ نہیں ہے، تو کہ تو اسے وسیلہ بنائے اور اس کے ذریعے سے تو اپنا اپنے مقاصد تک پہنچے، بلکہ کیا ہے، وَلَاكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ، یہ تیری گردن پہ امانت ہے، امانت الہی ہے منصب، جیسے قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ امانت الہی کو اس کے صاحب تک پہنچا دے، لہذا تجھے بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ چونکہ اس جو مکتوب کا پہلا حصہ ہے اس میں مولا کائنات اس بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ تو خدا سے ڈر، تو خدا سے، خدا کا تقوی اختیار کر، اگر تقوی اختیار نہیں کیا تو ان کاموں میں، ان کاموں کے ذریعے سے تو اپنا مقام کھو دے گا، لہذا اس کی رعایت کرنی ہوگی۔ وانت مسترعن لمن فوقک، اور تو کسی بزرگ ہستی کی نگرانی میں ہے، تو ایسا نہ سمجھ کے تجھے کسی کے سامنے جواب نہیں دینا ہے، جیسا مولا نے بعض جگہوں پہ بھی فرمایا نہج البلاغہ میں کہ جب یہ نامہ لکھتے تھے، کہتے تھے کہ تجھے مجھے حساب دینا ہے لیکن مجھے بھی کسی اور ہستی کو حساب دینا ہے. لہذا تو ایسا نہ سمجھ کہ تیرے اوپر کوئی نگرانی نہیں ہے, کوئی تیرا محافظ نہیں ہے, کوئی تیرا محاسب نہیں ہے. تجھے اس بات کا خیال رکھنا ہوگا, تمہیں اس بات کی رعایت کرنی ہوگی. اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ لیس لک ان تفتات فی رعیت, اور تجھے یہ بھی حق نہیں بنتا کہ تو کیا کرے کہ تو استبداد سے کام لے, کہ تو رعیت کے اوپر اپنا حکم تحمیل کرے, اپنی خواہش ان کے اوپر تحمیل کرے, ان کو دباؤ ڈالے, یہ بھی تیرا حق نہیں بنتا. دیکھیں یہاں پہ شارحین کہتے ہیں کہ یہ رعیت کا لفظ بھی جو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا, اس میں بھی ایک ظرافت ہے, ایک نزاکت ہے. رعیت رعایا سے آتا ہے, رعیت اسی سے آتا ہے کلمہ مراعات, یعنی یہ چونکہ ضعیف ہوتے ہیں, ناتوان ہوتے ہیں, ان کی رعایت کرنی چاہیے, نہ کہ ان کو شکار بنانا چاہیے, نہ کہ ان پہ استبداد کرنا چاہیے. ایک حاکم اور والی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ رعیت کے ساتھ, وہ لوگوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ بڑی مراعات سے پیش آتا ہے, وہ بہت چیزوں کی رعایت کرتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز میں اپنی منمانی چلاتا ہے. اس کے بعد فرماتے کہ ولا تخاطر الا بوثیقہ, اور تجھے یہ بھی حق نہیں بنتا ہے کہ تو خاطر یعنی خطر, خطر عربی میں کہتے ہیں کہ اس چیز کو جو بڑی عظیم ہو. لہذا تجھے یہ حق نہیں بنتا کہ تو کسی ایسے کام میں مداخلت کرے, ایسے کام میں اپنے آپ کو انوالو کرے جس کے لیے, جس سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس وثیقہ نہ ہو, جس سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہ ہو, ایسا کوئی اعتماد نہ ہو کہ تو اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالے. لہذا مولا فرماتے ہیں کہ تجھے اطمینان ہونا چاہیے, اگر کسی مہم کام اور اہم کام کو انجام دینا چاہتے ہو تو اطمینان تو ہو تجھے کہ تو اس سے پھر صحیح و سالم واپس نکلے گا. ولا تخاطر الا بوثیقہ وفی یدک مال من مال اللہ عز و جل, اور تیرے ہاتھ میں بیت المال جو ہے یہ مال کسی کا نہیں ہے, کسی میرا نہیں ہے, نہ ہی تیرا ہے, نہ ہی عوام کا ہے, بلکہ مال اللہ ہے, یہ اللہ کا مال ہے, یہ اللہ کا مال. یعنی تعبیر اس چیز کی ہے کہ تجھے اللہ کا خوف کرنا چاہیے, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے ابتدائی حصے میں جو اس نہج البلاغہ میں بیان نہیں ہوا اس میں یہی کہا گیا اتق اللہ, اے اشد تو خدا سے ڈر, خدا کا خوف کر, اور خدا کا خوف جب تک نہیں ہوگا, جب تک تقویٰ نہیں ہوگا تو نہیں سمجھ پائے گا. لہٰذا یہ مال اللہ ہے, مال اللہ میں تجھے سودا کرنے کی گنجائش نہیں ہے, تو اسے اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا, تو اس میں منمانی نہیں کر سکتا, لہٰذا اسے تومہ نہ سمجھنا, اسے وسیلہ نہ سمجھنا. السلام علیکم.
ناظرین, یہ پروگرام کا تیسرا حصہ ہے اور اس میں جانتے ہیں آپ کے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اقوال جو حکمت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں اور جو درواقع ہمیں زندگی گزارنے کا درس دیتے ہیں, اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. نہایت ہی اہم ایک حکمت ہے جس کی طرف آج انشاءاللہ ہمارے مہمان اشارہ فرمائیں گے, مختصر گفتگو کریں گے. اس میں امام فرماتے ہیں کہ جو غریب ہے اپنے وطن میں بھی وہ غریب ہے, یعنی جس کے پاس مال دنیا نہیں ہے, بہت بڑا اثر پڑتا ہے. اگر آج آپ دیکھیں تو آج بالکل پریکٹیکلی طور پر یہ ہمیں نظر آتا ہے. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کے ہمارے ماحول کو دیکھ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے. امام نے کہا تھا کہ المقل غریب فی بلدہ, اپنے شہر میں بھی وہ غریب ہے جس کے پاس نہیں ہے. ہوتا یہی ہے کہ جو غریب ہے اس کو کوئی نہیں کہتا کہ وہ ہمارا ہے, اپنے عزیز جو ہوتے ہیں وہ بھی یہ اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ ہاں دور کا رشتہ ہے, تعلقات ہیں, یہ وہ جو اپنے عزیز بھی ہوتے ہیں. اور جس کے پاس مال دنیا ہے, جس کے پاس دولت ہے, غیر بھی اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں, مثلا کہتے ہیں کہ ہاں صاحب وہ تو ہمارے بڑے نزدیکی رشتے دار ہیں، اگر دور کا رشتہ بھی ہو تب بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے نزدیکی رشتے دار ہیں۔ بس یہی ہے کہ آج زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ جس کے پاس ہے اس کے سب ہیں، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کے اپنے بھی اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، مل کر اپنے مہمان کی اس گفتگو کو دیکھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ السلام: والمقل غریب فی بلدته والعجز آفۃ والصبر شجاعۃ والزہد ثروۃ والورع جنۃ۔ حکمت سوم کا پہلا حصہ اس سے پہلے والے پروگرام میں بیان ہو گیا، اس کے بعد امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ والمقل غریب فی بلدته۔ مقل غریب کو کہتے ہیں، لیکن مقل اور فقیر میں ایک بہت ہی ذرا سا فرق، فرق یہ ہے کہ فقیر اس شخص کو بولتے ہیں کہ جو اپنے فقر کو ظاہر کر دے، یعنی اگر ایک انسان غریب ہے اور وہ اپنی غربت کو ظاہر کر دے لوگوں کے سامنے تو وہ بن جاتا ہے فقیر۔ لیکن اگر ایک انسان غریب ہے لیکن وہ ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے اپنی استغنا کو دکھائے، یعنی یہ ظاہر کرے کہ میں فقیر نہیں ہوں، میں غنی انسان ہوں، تو اس شخص کو کہا جاتا ہے مقل۔ یعنی یہ اصل میں تو غریب ہے لیکن ظاہری طور پہ اپنے آپ کو ایک دم غنی دکھا رہا ہے کہ وہ مالدار ہے، امیر انسان ہے۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ والمقل غریب فی بلدته، کہ جو شخص مقل ہوتا ہے یعنی وہ اصل میں تو غریب ہے لیکن دکھانے میں وہ اپنے آپ کو امیر دکھا رہا ہے، یہ اپنے ہی وطن میں غریب بن جاتا ہے، یعنی اپنے ہی وطن میں بے وطنی کا احساس کرتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ امام ایک سوشل فیکٹ جو ہے، فیلڈ فیکٹ جو ہے، اس کے بارے میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں دیکھیے، سوشلی اگر آپ دیکھیں، اگر ایک انسان ہے کہ جو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کے پاس رفت و آمد کرتا ہو، ممکن ہے لوگوں کی دعوتیں کرتا ہو، لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرتا ہو، یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس رفت و آمد ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ ہم لوگوں نے ممکن ہے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہو، ہماری زندگی میں اس کے اگزامپلز بہت زیادہ ہوں گے، کہ ایسے اشخاص کے جو ایک ٹائم تک کے اپنی حیثیت کے اعتبار سے کچھ پیسہ خرچ کرتے تھے لوگوں کے اوپر، تو ان کے گھر پہ رفت و آمد رہتی تھی۔ لیکن جو شخص اپنے آپ کو امیر دکھا رہا ہے اور اپنے اس سٹیٹس کے اعتبار سے، کیونکہ اصل میں تو غریب ہے لہٰذا کوئی خرچہ نہیں کر پا رہا ہے، کسی کی دعوت نہیں کر پا رہا ہے، کسی کے اوپر کوئی پیسہ خرچ نہیں کر پا رہا ہے، سوشل کوئی پروگرام نہیں کر پا رہا ہے، تو ایک فیلڈ فیکٹ یہ ہے کہ لوگ دھیرے دھیرے اس کے پاس سے گریزہ ہونے لگیں گے، دھیرے دھیرے اس کے پاس سے بھاگنے لگیں گے۔ تو کأنہ ایک سچویشن ایسی بن جائے گی کہ یہ انسان اپنے ہی وطن میں رہتا ہے لیکن اس کے جتنے بھی آس پاس والے لوگ ہیں اس سے ملنا چھوڑ دیں گے، یہ ایک طریقے سے بے وطنی کا احساس کرنے لگے گا، غریب ہونے کا احساس کرنے لگے گا۔ غریب عربی میں اس شخص کو بولتے ہیں کہ جو اپنے وطن میں نہ رہتا ہو۔ آگے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ والعجز آفت۔ ابھی تک کے جو باتیں بیان ہوئی اس کے اندر دو ایسے فقرے آئے کہ جو انسان کی عاجزی، انسان کی کا نقص اور اس کی جو ابلٹی ہے اس کے اندر ایک نقص کی بات بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو پچھلے پروگرام میں بیان ہوئی تھی وہ فقر کی تھی، یعنی اگر انسان کوئی غریب ہے تو وہ مالی لحاظ سے اس کے اندر ایک عجز پایا جا رہا ہے، ایک عاجزی ہے، ایک کمی ہے اس کے اندر۔ لیکن جو دوسری بات بیان ہوئی مقل والی، مقل والی بات کے اندر بھی یہی بات ہے کہ وہ مالی لحاظ سے ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن دکھا اپنے آپ کو مالدار رہا ہے۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں یہ دونوں کے دونوں جو عجز ہیں، یہ دونوں کے دونوں جو تمہارے انسان کے اندر کمیاں پائی جا رہی ہیں، یہ ایک طریقے سے اس کے لیے آفت ہے۔ پہلی آفت اس کے لیے مالی آفت ہے کہ جو اس کی واقعیت میں جو دکھا رہا ہے اور جو واقعیت ہے، دونوں کو ساتھ میں رکھتے ہوئے کہا جائے گا کہ یہ جو فقر ہے اس کے لیے ایک طریقے سے، کیونکہ یہ عجز ہے لہٰذا اس کے لیے ایک آفت ہے، ایک بلا ہے۔ اور دوسرے میں بھی جہاں پر وہ اپنے آپ کو غنی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے وہاں پر بھی, کیونکہ واقعیت میں وہ غریب ہے, تو لہٰذا وہاں پر بھی اس کے لیے ایک طریقے سے یہ بلا ہے, ایک طریقے سے اس کے لیے آفت ہے. کیونکہ اگر انسان اپنے اس اسٹیٹس کے لحاظ سے اپنی زندگی میں جو اس کی خدمتیں وہ کر سکتا ہے لوگوں کی بنسبت وہ نہ کر پائے اور اس مسئلے میں آ کر عاجز رہے, عاجز کس معنی میں کہ اس کے اندر قدرت نہ ہو, پاور نہ ہو, تو یہ ایک طریقے سے اس کے لیے ایک بلا ہے, ایک آفت ہے. اس کی بنسبت امام علی علیہ السلام اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین, نہج البلاغہ کے صورت میں اتنا عظیم خزانہ ہمارے پاس ہے کہ اس کے لیے جتنا کام کیا جائے کم ہے, جتنا مطالعہ کیا جائے کم ہے, اور اس کے لیے جتنے پروگرام بنائے جائیں کم ہے. بہت بڑا حق ہے نہج البلاغہ کا ہمارے اوپر, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی. مختصر طور پر آپ نے پروگرام کے ان تین حصوں کو دیکھا جس میں خطبات تھے اور امام کا ایک نامہ تھا, اور اسی طریقے سے امام کی ایک حکمت کے ایک حصے کی طرف اشارہ کیا گیا. ناظرین, امید یہ ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم کے بہت شکر گزار ہیں پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے, اور انشاءاللہ ہر یعنی اس پروگرام کو جتنے پروگرام یہاں انشاءاللہ آپ ان کو دیکھیں اور اپنی رائے ان کے حوالے سے ہم تک بھیجیں تاکہ اپنے پروگرام کو ہم اور بہتر بنا سکیں. یہیں پر آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور جتنا ممکن ہو, یہ ہمارا پروگرام جو ہے درواقع یہ ایک رہنما ہے, ایک اشارہ ہے کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. قرآن کریم اور نہج البلاغہ دونوں کتابیں ایسی ہیں جو ہمارے درمیان بڑی محجور ہیں, جن کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا جاتا, جبکہ ان کا حق بہت زیادہ ہے. ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا چاہیے. یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.